رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب العالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین نصیب کیا، قرآن کریم کی ہدایت نصیب کی، گرچہ ہم نے اس دین اور اس قرآن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نے اسے اپنے کھیل میں استعمال کیا، ہم نے اس کے اوقات کو، اس کی ہدایت کو اپنے اپنے اہداف کے لیے دیا، اس خاطر وہ جو دین کا اثر ہم پر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ میں اس کو بہت تفاظ کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں مسجدیں کم ہوئی ہوں، امام بارگاہ کم ہوئے ہوں، قرآن کریم کم پڑھا جاتا ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو دین کا اثر عمومی طور پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ ماہ رمضان بھی ایسے ہی ہے، ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے برکتیں جاری کی گئی ہیں، شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، سارے کام ہو گئے، تو ماہ رمضان میں دین مسلمان تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی مثلا پہلی ماہ رمضان کو جو مسلمان ہیں وہ 30 ماہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے تبدیل ہو جاتے، بہتر انسان بن جاتے، نہیں بنے، اور دیکھتے ہیں کہ وہیں سے جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں تک ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ بھوکے رہتے ہیں، کچھ لوگ پیاسے رہتے ہیں، معاملہ ختم، بھوک اور پیاس کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ماہ مبارک رمضان سے انسان کی کیپیسٹیز گروتھ کریں، انسان مختلف انسان بن جائیں، اگلے سال تک کے لیے اس کے اندر انرجیز آئیں، طاقتیں آئیں، توانائی آئیں، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس انداز سے اس کو دیکھنا تھا اس انداز سے نہیں دیکھا، ہم نے جس انداز سے یہ پورا دین دیکھنا تھا، دین کا نظام دیکھنا تھا، یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، یہ جو کام انجام پاتے ہیں، یہ کیوں انجام پاتے ہیں، کس طرح سے انجام پاتے ہیں، ان سب میں ایک کھوٹ آ گیا ہے، بعض جگہ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے، بعض جگہ کھوٹ تھوڑا سا آ گیا ہے، بعض جگہ جو لیول تھا وہ نہیں ہونا چاہیے، البتہ کچھ فیصد ہیں دنیا کے اندر جو بقول کسی کے یزید کے دور میں بھی ہوتے ہیں تو ترقی کرتے رہتے ہیں، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر گیم اچھا نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرسپشنز تھے وہ پرسپشنز بہت سخی ہیں، بیٹھ نہیں ہیں ان کے اندر۔ ہم نے پچھلے سیشن میں اس بات کو کوشش کی تھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کہ بھائی یہ جو ماہ بھر کے رمضان آتا ہے یہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہماری فزیکل ہیلتھ میں اضافہ کر دے، ہاں یہ بھی ہے اس کا ایک اثر کہ کوئی انسان اگر 30 دن ماہ رمضان کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کی فزیکل ہیلتھ بھی امپروو ہو جائے گی، اس کی سوشل لائف بھی امپروو ہو جائے گی، اس کی فیملی کی زندگی بھی امپروو ہو جائے گی، لیکن یہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کس کام کے لیے، انسان میں کیا تبدیل کرنے کے لیے؟ اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں اس دن عرض کر رہا تھا، کل کے سیشن میں عرض کیا، وہ یہ تھا کہ بھائی کوئی ایسی تبدیلی ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ٹارگیٹ کرنی چاہیے جو ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہنی ہے۔ آپ اور میں دعا پڑھتے ہیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، کتنے دن تک پڑھیں گے؟ ماہ رمضان کے آخری دن تک۔ اس کا اثر کب تک رہے گا؟ جب تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس کا اثر وہی ہو جو اتنے دن تک رہنا ہے جتنے دن تک ہم نے پڑھا ہے، تو ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو وہ اثر نہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جبکہ ہمیں رمضان کا وہ اثر چاہیے تھا جو ہمیشہ باقی رہے، تو وہ اثر کون سا ہے؟ اس میں ہمارا اصرار تھا کہ بھائی انسان کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے، انسان کا جو کنیکشن خدا سے ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ان میں کوئی تبدیلی آنی ہے، اور اگر ان میں تبدیلی نہیں آئی تو یہ سامنے کی جو تبدیلیاں ہیں یہ تو 30 دن میں ختم ہو جائیں گی، اور پریکٹیکلی اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ماہ مبارک رمضان کے اندر نماز شب بھی پڑھیں گے، نماز شب بھی پڑھیں گے، قرآن کریم تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیں گے، کتنے دن؟ 30 دن، اس کے بعد ختم، سحر خیز ہو جائیں گے لوگ، سحر خیز کیوں ہوں گے؟ سحر کھانے کے لیے. اور جب وہ سحر کے کھانے کی ریسٹرکشن ختم ہو جائے گی تو سحر خیزی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے جو ہماری توانائیوں کو بڑھا دے گا؟ نہیں, اس طرح نہیں بڑھائے گا. اس طرح ہم ثواب تو بڑھا لیں گے, جز وقتی ثواب, توانائی نہیں بڑھے گی ہماری. توانائی کیسے بڑھے گی؟ توانائی اس وقت بڑھے گی جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ چیزیں پینیٹریٹ کر کے ہمارے کس حصے کو متاثر کرنے والی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, دنیاوی سی مثال. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. انسان اگر مثال کے طور پر غلط کھانے میں شوگر کھاتا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے, مثال کے طور پر اس نے کوئی شوگر کی کوئی چیز لے لی, بیمار تھا شوگر کا, تو اس نے کچھ ڈیمیج کیا اپنے وجود کو. اور بعض اوقات یہ جو ڈیمیج کرتا ہے یہ ایک دو گھنٹے کا نہیں ہوتا, یہ کوئی ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ سمجھ لو پرمننٹ گیا. مثلا اس کے نتیجے میں کوئی شاک لگ گیا اسے. اچھا, اس نے مزہ کتنے دیر کا لیا تھا؟ 15 منٹ کا, 20 منٹ کا. اور جو شاک لگا وہ کیا تھا؟ شاک ممکن ہے پیرلائز ہو جائے, ممکن ہے کوما میں چلا جائے, ممکن ہے یہ سب چیزیں. بہتری میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے محنت تو 30 دن کی, لیکن آپ نے کوئی ایسا انگریڈینٹ اپنی باڈی تک پہنچا دیا کہ جو آپ کو لائف ٹائم میں سپورٹ کر دے گا. اسپریچویلٹی میں بھی یہی ہونا ہے. ہمیں ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ بڑھانا ہے جس کے نتیجے میں ہماری ابدی زندگی کے اوپر کوئی اثر پڑ جائے. اب بات کو جسے کہتے ہیں محدود کرتے ہوئے, لمیٹڈ کرتے ہوئے کیا بڑھائیں اپنے اندر, کیا اثر بڑھائیں. تو اشارتاً کل عرض کیا تھا وہ یہ کہ بھائی آپ کا پرسیپشن, ایک دیکھنے کا انداز ہوتا ہے خدائی انداز, ایک دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, میڈیا کا انداز. میڈیا ہر چیز میں ایک چیز دیکھتا ہے, کیا بکے گا. جو بکنا ہے وہ آئے گا, جو نہیں بکنا ہے وہ نہیں آئے گا. پہلے ٹیلی ویژن پروگرامس پہ رمضان کی نشریات نہیں آتی تھیں, اس دھڑلی سے نہیں آتی تھیں, اب آنے لگی. اور جو آ رہی ہیں وہ اللہ جانتا ہے کیا آ رہا ہے. بہرحال میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں یا کسی کی نظر میں قسمتوں سے, ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, لیکن کچھ پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیل ہو رہا ہے اس وقت, یہ بک رہا ہے اس وقت. ایک نظر ہوتی ہے میڈیا کی نظر ہوتی ہے, ایک نظر ہوتی ہے جس کو آپ الہی نظر کہتے ہیں. ماہ رمضان کس لیے آتا ہے؟ ماہ رمضان آتا ہے ہمیں الہی نظر دے دے. یہ جو الہی نظر ہوتی ہے یہ 30 دن پہ ختم نہیں ہوتی. جو لوگ ایک اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اپنے لیول پر, وہ یہ کہ ماہ رمضان میں کچھ گناہ نہیں کرتے.
عام دنوں میں کر لیتے ہیں, ماہ مبارک رمضان میں نہیں کرتے. بے احترام رمضان مثلا, کسی حد تک بات اچھی ہے, کم سے کم اللہ کے مقدس مہینے کا احترام کیا, لیکن ان میں ایک کمی ہے. کمی کیا ہے؟ وہ اچھائی اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہی. آپ اور میں بھی ایسے نہ بنیں. بصیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بصیرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دیتا ہے ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. مثلا آپ ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان آپ نے محنت کی, قرآن کریم پڑھا, کتنی دفعہ پڑھا, کسی نے ہر روز ایک سپارہ پڑھا, کسی نے ہر روز 5 سپارے پڑھے, جتنا بھی پڑھا, ایک بات پوچھنے کی ہے, قرآنی بصیرت میں سے کچھ نصیب ہوا؟ قرآن کریم کی اپنی ایک بصیرت ہے. اگر وہ پرسپشن آپ کو مل گیا, الحمدللہ رب العالمین, چاہے آپ نے روز ایک صفحہ پڑھاؤ, اگر قرآن کریم کی وہ بصیرت مجھے اور آپ کو مل جائے اور ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی اسی بصیرت سے دنیا کو دیکھتے ہوں, یہ سمجھ لو کمال ہو گیا. ہاں, یہ ماہ مبارک رمضان کا اثر ہے, یہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہے. بس پہلی چیز کیا چاہیے؟ پرسپشن, اورینٹیشن. قرآن کی اورینٹیشن کیا ہے؟ ان دعاؤں کی اورینٹیشن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, دعا افتتاح کثرت سے پڑھی جا رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں کثرت سے پڑھی جا رہی ہیں, مثلا جیسے میں نے عرض کیا, یا علی و یا عظیم, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, یہ تمام چیزیں کثرت سے پڑھی جا رہی ہیں. ذرا دیکھیے گا ان میں پرسپشن کیا ہے. مثلا دعائے افتتاح کا مشہور معروف حصہ, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, تو تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ. خدایا ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں, ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں اسلام کو عزت ملے, اسلام کو شان و شوکت ملے. یہ پرسپشن ہے. اب کس کی شان و شوکت کے لیے کام کرنے آئے ہو؟ اگر اسلام کی شان و شوکت, ایک مہینہ ہم نے محنت کی, صدقات کیے, خیرات کیے, تقریریں کی, تقریریں سنی, قرآن کریم پڑھا, اور جب ماہ شوال داخل ہوا, عید ختم ہو گئی, اب کس کی شان و شوکت چل رہی ہے؟ اسی دنیا کی شان و شوکت. اور ماہ رمضان میں سارے ماہ رمضان دعا افتتاح پڑھتے رہے, اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ. اگر یہ پرسپشن نصیب ہو گیا تو پھر ہم صحیح فیصلے کریں گے. اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ پرسپشن مل بھی گیا ہمیں تو کیا ہوگا؟ پھر فیصلے صحیح کرو گے, پھر زندگی کے انداز تبدیل ہونے لگیں گے. ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں اشارتاً, یہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی یہاں پہ ایک معاملہ ہے, وہ یہ کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ کسی حقیقت کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی نعوذ باللہ تعالی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وش فل تھنکنگ نہیں ہے کہ بس اے خدا ایسا ہو جائے. یہ جو ایسا ہونے کی ہم دعا کر رہے ہیں اس کے پورے پیچھے پورا میکانزم ہے, اس کے پورے پیچھے پورا نظام ہے. ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مفزع علمنا ربنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. خدایا دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دے, دنیا میرے اوپر ظالموں کو مسلط نہ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ, اگر تم نے دنیا کو اپنا ہم و غم بنایا نا تو تم پر ظلم کرنے والے مسلط ہوں گے. بس یہ جو دعائیں یہ کیا ہیں؟ یہ کسی حقیقت کا اظہار ہے. یہ جو قرآن کریم کے جملات ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کیا ہے؟ یہ کسی حقیقت کا انعکاس ہے. خدا چاہتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین, اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے چاہنے والوں کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس بصیرت کو حاصل کیا. پوری دنیا کچھ کہتی تھی, وہ کچھ اور کہتے تھے, صدیوں بعد پتہ چلا کہ صحیح کہتے تھے. سید الشہداء میدان کربلا کے اندر اکیلے کھڑے, ان کا خاندان ظاہری طور پر اسیر بن کر ظالم و جابر کے خاندان میں کھڑا ہے, اور وہ معظمہ مخدرہ اس حالت اسارت کے اندر اس ظالم و جابر سے کہتی ہیں کہ تم ہمارا نام مٹا نہیں سکو گے, تم ہمارا نام مٹا نہیں سکو گے. دنیاوی اعتبار سے کوئی راستہ تھا کہ ان کی بات صحیح ہو؟ ان کے پاس ایک بصیرت تھی, اس بصیرت سے کہا نہیں مٹا سکو گے. ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین 1400 سال کے بعد بھی جب ہم کھڑے ہو کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا احترام کرتے ہیں تو ان کا وہ حرف صدق ہے جو ایک دفعہ پھر ثابت ہوتا ہے, نہیں مٹا سکو گے. یہ بصیرت چاہیے ہمیں. بس آپ اور میں ماہ مبارک رمضان کے اندر کیا ظرفیت بڑھائیں اپنی؟ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں بھائی آپ ماہ رمضان میں, آپ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, مثلا فلاں پکوڑے نہ کھائیں تو یہ ہو جائے گا, اور فلاں کھانا کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اس سے آپ کی جسم کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ ہوگا, ہو سکتا ہے. اور کیونکہ خدا کا نظام جامع نظام ہے, ایک ہی روزہ جسم کو بھی صحیح کرتا ہے. ابھی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جاپنیز کوئی نوبل پرائز ہولڈر تھا 2016 میں, میرے خیال میں اس کو فیزیولوجی کا نوبل پرائز ملا, جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ انسان جب فاسٹنگ کرتا ہے, البتہ ایک پروسیجر تھا کہ انسان جب کچھ دیر تک بھوکا رہتا ہے مثلا 12 گھنٹے سے اوپر, تو اس کی باڈی کے اندر سیلز اپنے ناکارہ سیلوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور انسان کو ایک نئی توانائی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بہت اچھا لنک مل رہا تھا کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزے کی حالت میں انسان کی باڈی ری گروتھ کر رہی ہوتی ہے, ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو کیپیسٹی ہمارے اندر بلٹ ہونی ہے وہ یہ مادی نہیں ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ روحانی ہے, یہ اسپرچویلٹی, یہ جو میں نے عرض کیا پرسپشن. اور اس پرسپشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ شعور اور یہ ادراک کہ ہمیں خدا نے خلق کیا ہے اور ہم ایک اور دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہ دو پوائنٹس ہیں جو اگر اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اور ہر ماہ مبارک رمضان کے اندر اصولی طور پر ہماری توجہ کے اندر آ جائیں, ہماری پوری زندگی ایک دھارے کے اوپر بہے گی, ایک راستے کے اوپر چلے گی. دو پوائنٹس کیا ہوئے؟ خدا نے خلق کیا, کسی مقصد سے خلق کیا, اور کسی سمت جا رہے ہیں, ہم کسی سمت بڑھ رہے ہیں. اگر یہ دو باتیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں, آپ کہیں گے بھائی یہ باتیں سب جانتے ہیں, جانتے تو ہیں, ایمان کہاں ہے, یقین کہاں ہے اس کے اوپر؟ آپ کہیں گے یقین بھی ہے, قسم کھانے کو تیار ہے, بالکل صحیح ہے. جب دو جگہ پر ٹکراؤ ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا, تو کیوں آخرت پیچھے چلی جاتی ہے؟ کسی نے مجھے ابھی چند دن پہلے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اتنا خدا ہمیں بلاتا ہے, ادعونی استجب لکم اذکرونی اذکرکم. جب ہم خدا سے کہتے ہیں خدا اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, تو یہ تو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اگر ہم خدا سے وہ مانگ رہے ہیں جو دنیا میں اہم ترین چیز ہے, دولت خدا الٹے سیدھے طریقوں سے مانگنے والوں کو بھی دے سکتا ہے, شہرت دے سکتا ہے, طاقت دے سکتا ہے, لیکن اگر خدا سے ہم مطالبہ کرتے ہیں خدا اپنی محبت دے, تو سب سے پہلی چیز جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ کہ تم مانگنے میں سچے ہو. اچھا, مانگنے میں سچائی کو میں کیسے ثابت کروں؟ تم ایسے ثابت کر لو کہ جو تمہاری لائف کا پرائم ٹائم ہے اس میں دوسری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اس چیز کو خدا سے مانگ لو. تو مثال کے طور پر میری زندگی کے اندر کچھ وقت ایسا ہے جو میں نے اپنے آرام کے لیے رکھا ہوا ہے, کچھ وقت ایسا ہے جو میں نے اپنے کام کے لیے رکھا ہوا ہے, کچھ وقت ایسا ہے جو میں نے تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے. ان سب سے فارغ ہو کر میں نے ایک وقت رکھا ہے جس میں اللہ سے کہہ رہا ہوں خدایا کائنات کی سب سے قیمتی چیز مجھے آسانی سے دے دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھیے ہم لوگ یہی کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک ہم اس طریقے سے یہ کام کریں گے یہ ہونا نہیں ہے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ قم میں ایک استاد کی کلاس میں جاتے تھے, تو ہمارے یہاں قم میں جو کلاسز اوپن کلاسز ہوتی تھیں, کچھ تو اسکولز کے تحت ہوتی تھیں, کالجز کے تحت ہوتی تھیں, وہاں تو اٹینڈنس وغیرہ ہوتی تھی کہ بھائی بندہ آیا تھا نہیں آیا تھا اسٹوڈنٹ. لیکن جو جس کو ہم لوگ حوزے کی کلاسز کہتے تھے, عمومی کلاسز ہوتی تھیں بڑے بڑے اساتذہ کی, ان میں کوئی اٹینڈنس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی, کوئی آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا, پڑھا پڑھایا نہیں پڑھا, سب اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کرتے تھے. تو وہاں پر ایک استاد تھے, بہت اچھا پڑھاتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے, اور میں ان سے شیخ مرتضیٰ انصاری کی مقاصد پڑھتا تھا, نام بڑا عجیب سا تھا ان کا. تو وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے اور وہ یہ کام کرتے تھے کہ مثلا ایک بندہ ایک دن آیا اور دوسرے دن نہیں آیا, تو تیسرے دن مثلا اس سے پوچھتے تھے کل کہاں تھے تم. بہت ہوشیار تھے, ایک ایک بندے کا انہیں پتا ہوتا تھا. تو بعض اوقات مثلا وہ بندہ کہتا تھا میں آیا تھا, تو کہتے تھے کہاں بیٹھے تھے, تو بتاتا تھا مثلا میں فلاں پلر کے پیچھے بیٹھا تھا, تو کہتے ہیں نہیں پلرز کے پیچھے نہیں بیٹھا کرو, میرے سامنے آ کے بیٹھا کرو. تو ایک دن کسی سے پوچھا کہ بھائی تم کل کہاں تھے, کہنے لگا مجھے کچھ کام تھا میں گیا ہوا تھا, تو کہنے لگا اچھا وہ کام تھا اور یہ کام بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہم خدا کے ساتھ یہ کرتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں خدایا میں نماز شب کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, کیوں؟ کیونکہ مجھے صبح کو کچھ کام پہ جانا ہوتا ہے. چونکہ مجھے کام کے لیے اپنے آپ اپنی فزیکل باڈی کو تیار رکھنا ہوتا ہے, تو میں تیری خاطر یہ آرام نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد میں خدا سے یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا وہ مجھے دے دے جو کائنات کی سب سے قیمتی چیز تھی, وہ کیا؟ اس کی محبت. یہ تو ہو سکتا ہے کہ خدا اس کام کے نتیجے میں پیسے کی محبت میرے دل میں ڈال دے, ممکن ہے پیسہ بھی میرے نصیب میں ڈال دے, لیکن خدا اپنی محبت ڈال دے وہ بھی ٹاپ کلاس کی, یہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا. آپ کو کون سی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر؟ یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے کہ خدا میری اور آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہو جائے, خدا کے لیے قربانی دینا میری اور آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہو جائے. یہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا اور اس دنیا کے لیے تیار کرنا, یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہو جائے. اچھا, جیسے ہی میں آپ سے یہ کہوں گا, ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ جاب پہ پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو, اپنی نمازوں کو پورا کرو, عبادتوں کو پورا کرو, باقی دنیا پہ توجہ مت دو. میرا اپنے یہ خیال ہے, جہاں تک میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں, وہ یہ کہ اگر میں نے یہ کام کیا کہ خدا میری ٹاپ پرائرٹی ہوا اور آخرت میری ٹاپ پرائرٹی ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ اس بندے کی دنیا کہیں نہیں جائے گی، اس بندے کی دنیا بھی اسے ملے گی۔ تو فرق کیا پڑا اس بندے کا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، ماہ مبارک رمضان میں ایک تبدیلی آئی، اب وہ خدا کے پیچھے جاتا ہے۔ پہلے وہ دنیا کے پیچھے جاتا تھا، اب ماہ مبارک رمضان میں تبدیلی کے نتیجے میں خدا کے پیچھے جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ اب یہ حقیقت کو پائے گا، اور جب دنیا اس کو ملے گی تو دنیا اس کے سائڈ میں رہے گی، دنیا کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہے گا۔ اچھا، اگر یہ ہوا تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ ایک سینیریو ڈیولپ کرتا ہوں آپ کے سامنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ صاحب ہماری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد آل، خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اب ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے اندر دیکھ لیں کتنا ذکر ہے، خدایا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، اللہم جعلنا من آوانه و انصاره، خدایا ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار فرما، ذابین عنہ ان کے دفاع کرنے والوں میں سے قرار فرما، مسارعین الیہ فی قضاء حوائج، ان کے احکام کو پورا کرنے والوں میں، تیزی سے بڑھنے والوں میں قرار فرما۔ یہ سب کون لوگ کریں گے جن کی کیپیسٹی دنیا کے لیے ہوگی، جن کی کیپیسٹی اپنے آپ کو دیکھنے پر رہے گی، جن کی کیپیسٹی میں کوئی قربانی نہیں ہوگی؟ ابھی ہمارے سامنے ایک فینومینا ہے، فینومینا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ، کتنا عجیب ہے یہ، غائب کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ معلوم نہیں روئے زمین پہ کہاں چلے گئے، ایسا دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہیں؟ نہیں، کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں پر ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی ہے، کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، کیا کیپیسٹی بلڈ کریں آپ ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے، حق کہنے کی کیپیسٹی، یہ ظرفیت بڑھائیں اپنی۔ اس ماہ مبارک رمضان میں عظیم ترین شب شب قدر ہے، روئے زمین پر جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، وہ مولا امیر المومنین کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ان کی ذات مبارک ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ کونا للدار خصماً، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ میں جب آپ سے یہ جملات کہہ رہا ہوں تو اندر سے، جس کو میں کہہ رہا ہوں، اندر سے میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے احساس ہو رہا ہے ہم نے ان باتوں پہ عمل نہیں کیا، ہم نے مولا امیر المومنین کی کہے پہ انصاف نہیں کیا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو آسمانی واقعات میں اہم ترین واقعہ ہوا ہے، گرچہ مولا امیر المومنین کی شہادت بھی آسمانی واقعہ ہے، لیکن چونکہ ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ دنیا کی جغرافیہ میں ہوا ہے، اس لیے میں اس کو دنیا کا واقعہ کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ آسمانی واقعہ ہے۔ لیکن بہرحال آسمانی واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ قرآن کریم کا نزول، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن کریم کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ اعدلوا ہو اقرب للتقوی، عدل کرو۔ تو آپ ماہ مبارک رمضان میں اپنے اندر کیا کیپیسٹی بڑھائیں؟ دوبارہ کمپیریزن میں کرتا ہوں، بہت اچھا روزہ رکھا میں نے، میری پوری باڈی اس جاپنیز اسکالر کے کہے کے مطابق ریکنسٹرکشن میں چلی گئی، نئی باڈی مجھے مل گئی، نیا خون مل گیا مجھے، کافی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا جناب، میں نے ماہ مبارک رمضان میں بڑے صدقے خیرات کیے، اتنے صدقے خیرات کیے جو پورے سال میں نہیں کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھے ڈھیر سارا ثواب مل گیا، لیکن روح قرآنی میرے اندر نہیں آئی۔ تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اس ثواب کا اثر کیا ہوا؟ ایک دن میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ کیا انسان اور ثواب کا رشتہ ایک ٹرک پر لادے جانے والے لوڈ کا ہے؟ ایک ٹرک کے اوپر 1000 کلو سونا ہو، ایک ٹرک کے اوپر 1000 کلو کپڑا ہو، ایک ٹرک کے اوپر 1000 کلو انسان بیٹھے ہوں، بچے بیٹھے ہوں، ٹرک پہ فرق نہیں پڑے گا کہ ہم اور ثواب بھی ایسے ہی ہیں. ہم اور ثواب ایسے نہیں ہیں، ثواب ہمارے وجود کو تبدیل کرتا ہے، ہمارا وجود دوسرا وجود ہوتا ہے اگر ثواب قبول کر لیا جائے. تو اگر میں نے واقعاً ماہ مبارک رمضان کے اندر واقعاً عظیم الشان ثواب کسب کیا ہے، تو خود بخود میں کون بن جاؤں گا؟ میں بن جاؤں گا قرآنی وجود، میں بن جاؤں گا مولا امیر المومنین کا سچا تابے دار. جیسے ہی میں یہ کام کروں گا وہ احکام قرآنیہ میرے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ قرآن کریم میری خود بخود میری زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا. البتہ یہ کہیں کہ اس کے بعد زندگی آسان ہوگی، نہیں، شاید تھوڑی سی مشکل میں ہی پڑ جائے. وہ جو امیر المومنین کے آوان و انصار تھے ان کی زندگیاں آسانی میں نہیں تھیں ظاہری طور پہ، گرچہ وہ جنتوں میں تھے دنیا میں رہتے ہوئے بھی. تو آپ کی اور میری کیپیسٹی جو واقعاً بڑھنی ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، عزیزان محترم، اور خاص کر میں آپ سے خطاب اس لیے عرض کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خطاب کا مطلب یعنی میرا وہ تقریر کرنا نہیں ہے، خطاب کا مطلب آپ کی خدمت میں کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ دینداری پہ مائل لوگ ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی یہ اسپیچز سن رہا ہے تو وہ دینداری پہ مائل نہیں ہوگا تو مجھ جیسے کو سنے گا ہی کیوں اصلا، نہ میرے اندر اور تو کسی چیز کے لیے نہیں دیکھے گا نہ سنے گا، دینداری پہ مائل ہوگا تو دیکھے گا سنے گا. تو آپ دینداری کے اوپر مائل ہیں، اپنے دین سے وہ اٹھا کے جائیں جو آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، نہ صرف یہ کہ ایک بوری سر کے اوپر لدی ہوئی ہو. اگر میں میرے جیسے لوگ یہاں پر بولتے رہیں اور یہ بولے ہمارے اوپر اثر نہ کرے، ہمارے وجود کے اندر پینیٹریٹ نہ کرے، تو ہم یحمل اسفارہ بن جائیں گے. قرآن کریم کے مطابق قرآن کریم ہمیں یحمل اسفارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ تعالی. قرآن کریم ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ وجود دیکھنا چاہتا ہے. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ہم نے ان کے لیے نور قرار دے دیا ہے، اس نور کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. آپ قرآن کریم، آپ ماہ مبارک رمضان سے اس کیپیسٹی کو ڈیولپ کریں. تو مثال کے طور پر میں ماہ مبارک رمضان کے اندر تلاوت قرآن کریم کروں، میں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک دفعہ پھر ٹائم کو ریکنفرم کر لوں، اپنے پاس درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. کئی انداز ہیں قرآن کریم بھی تلاوت کرنے کا. کسی نے پوچھا، اچھا سوال تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایک دفعہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک آبجیکٹو بنا لیتے ہیں کہ بھائی مجھے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا ہے. تو ظاہر ہے اگر میں ایک آبجیکٹو بنا لیتا ہوں مجھے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا ہے، تو میں اتنی توجہ سے نہیں پڑھتا، کیونکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ بنا لیتا ہوں کہ بھائی میرے پاس 25 منٹ ڈیلی ہیں، 30 منٹ ڈیلی ہیں، اب اس میں مجھے ایک سپارہ ختم کرنا ہے. تو اگر میں ہر آیت پہ رکنا شروع کر دوں، ہر صفحے پہ سوچنا شروع کر دوں، تو پھر تو میرا وہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا. اچھا اگر میں یہ کر لیتا ہوں کہ بھائی میں ٹارگیٹ بناتا ہوں مجھے سوچنا ہے، تو میں بعض اوقات ایک آیت کو سوچنے لگتا ہوں، اسی میں میرا ٹائم نکل جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں پورے ماہ مبارک رمضان میں میں نے مثال کے طور پر 6 صفحے پڑھے، 8 صفحے پڑھے، تو میرا دل کڑتا ہے کہ میں نے اتنا ماہ مبارک رمضان میں صرف 8 صفحے پڑھے، تو حل کیا کروں؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی پہلے آپ یہ کریں کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں روزانہ جو آپ نے ٹائم قرآن کریم کو دیکھنا ہے وہ ٹائم تھوڑا سا سیٹ کریں اپنے لیے. تو مثال کے طور پر سوچ لیں کہ بھائی روزانہ مجھے کم از کم مثلا آدھا گھنٹہ دینا ہے. اب یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں 15 منٹ رکھ لیں آپ تھوڑا سا تیز پڑھنے پر. آپ کہیں گے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مت کہو، یہ قرآن کریم کے الفاظ میں بھی برکت ہے. ایسا نہیں ہے کہ الفاظ میں برکت نہیں ہے، پڑھنے میں برکت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں بھی برکت ہے. آدھا ٹائم رکھ لیں اس طرح کے پڑھنے میں جس میں بس ترجمہ دیکھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، لیکن آدھا ٹائم رکھ لیں پوری توجہ دینے پر. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل اس پہ بھی نہیں کوڑے گا کہ بھائی میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تھوڑا سا کوانٹٹی کے حساب سے بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا اور میرا پڑھنا وہ ہو جائے کہ خدایا ایسا، جیسے دعا میں ہے کہ خدایا ہمیں ایسا پڑھنا نہ دے جس میں تدبر نہ ہو. نہیں، تدبر ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے. اچھا، بس اس طرح آپ قرآن کریم کے دونوں فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ٹائم پہنچے گا کہ وہ جو آپ آدھا حصہ ذرا تیز پڑھیں گے اس میں خدا اس تیزی میں بھی تدبر ڈال دے گا، تفکر ڈال دے گا، اس میں بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، یہ یقیناً ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میری ذات کا حصہ بن جائے، تو میں کیا کروں؟ کسی نے بہت زبردست ایک بات کہی، میرے خیال میں آیت اللہ عبد الکریم کشمیری سے شاید نقل کی یہ بات میرے ذہن میں جو آتا ہے، میرے خیال میں انہی سے تھا، کہ انہوں نے کہا، بعض اوقات احساس کرتا ہوں ہم لوگ بہت کوتاہی کر گئے، میرے جیسے لوگ، ہم نے زندگیاں گزار دیں وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو لیں اور اس آیت کریمہ کو بار بار دہرائیں دن میں سوچ سمجھ کے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. ایک دفعہ ہم مصیبت میں پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اپنی مشکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک آیت پڑھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مثلا کسی بیمار کی شفا کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بیمار کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا اس کو شفا دے دے. ایک دفعہ کیا کریں، آیت پڑھیں، کچھ مت سوچیں، خود آیت کو سوچیں، خود آیت کو سوچیں. اگر ہم یہ کام کر گئے، وہ قرآنی آیت میرے اور آپ کے وجود کا حصہ بنے گی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک ٹرک ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ ہوتا ہے، کوئی وزن ہوتا ہے، وہ ٹرک کو چینج نہیں کرتا ہے. ہم ویسے نہیں ہیں، اگر ہمارا لوڈ اچھا ہوا ہم بھی چینج ہوں گے. تو اگر مثلا آئے کریمہ میں نے اچھی پڑھی اور اس کے اوپر غور کیا، فکر کی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سوچیں اس کے اوپر مسلسل سوچیں. اور بہت ساری آیات کریمہ ہیں، مثلا وَأَوْفُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اَبْغْفِرْ وَارْحَمْ. کتنی آیات کریمہ ہیں جب خدا نے مطابق فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سوچیں، سوچتے چلے جائیں، اور کچھ وقت سوچنے کے بعد آپ اور میں دیکھیں گے کچھ پینیٹریشن ہو رہی ہے ہمارے اندر. یہ آیات کریمہ ہمیں پتہ ہے نبی کا معجزہ ہے. یہی عمل جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن کریم کے ساتھ، یہی اثر احادیث میں بھی ہے، اپنی ایک اور توانائی کے ساتھ، اپنے ایک اور انداز کے اندر. تو مثال کے طور پر اس کی بھی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجا. بعض اوقات میں جسارتاً آپ سے اپنے کچھ تجربے شیئر کرتا ہوں، اس کا مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب بھی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے کسی ریاکاری کی وجہ سے. پھر یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹائپ آف انویسٹمنٹ ہے، شاید جو میرے ساتھ تجربہ ہوا شاید کسی اور کو بھی فائدہ دے تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جائے گا. میں کتنے عرصے انجام دوں گا، کچھ عرصے میں میری زندگی میں چیپٹر ختم ہو جائے گا تو کوئی اور انجام دے گا، اس کا بھی مجھے ثواب مل جائے گا. تو اس خاطر یہ شیئر کر رہا ہوں. تو مثال کے طور پر میں نے ایک روایت پڑھی مولا آٹھویں امام سے، مولا امام رضا کی ذات پر درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. ہم لوگ جو دینی طالب علم میں دینی طالب علم مشہور ہوتے ہیں، مولا پانچویں امام اور مولا چھٹے امام کے شاگرد ہوتے ہیں. کاش ایسا ہو جائے، مشہور ایسا ہوتا ہے. تو چونکہ ان دو امام کی روایات کافی زیادہ ہوتی ہیں اور باقی ائمہ کی روایات ہوتی ہیں ظاہر اس تعداد میں نہیں ہیں، تو مجھے لگا کہ توسل کرنے کا ایک راستہ ائمہ اطہار سے ان کی روایتوں پر عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہم مولا آٹھویں امام کی طرف زیارت کرتے ہیں، یا غریب الغرباء کہتے ہیں، معین الضعفاء والفقراء. ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، ایک روایت لیتے ہیں، اس روایت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور مولا آٹھویں امام سے کہتے ہیں، مولا میں نے آپ کے نام پر ایک روایت سنی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، کیا میرا حق نہیں ہے کہ آپ میری شفاعت کر دیں؟ میں نے آپ کی روایت پہ عمل کیا. وہ کہہ سکتے ہیں بھائی تم نے عمل کیا تو ہم پہ احسان تھوڑی کیا ہے. نہیں احسان نہیں کیا مولا, رشتہ جوڑا ہے, تعلق جوڑا ہے, اور آپ کریم ہیں, آپ کریم خاندان کے ہیں, میں نے رشتہ جوڑا ہے. تو میں اپنے آٹھویں سرکار کی ایک روایت پڑھ رہا تھا, بڑی عجیب روایت. فرمایا کہ جب تم لوگ فرادہ نماز پڑھو تب بھی اذان و اقامہ دیا کرو, تب بھی اذان و اقامہ دیا کرو. اور اس کے بعد جو مجھے یاد آتا ہے اس میں فرمایا کہ اگر جس طرح ابھی مجھے یاد آتا ہے, میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہ رہا ہوں, مکمل روایت کے الفاظ یاد نہیں ہیں, تو مثلا فرمایا کہ اگر اقامہ دو گے تو تمہارے پیچھے دو فرشتے نماز پڑھیں گے, اذان بھی دو گے, اس طرح کی روایت تھی, پوری ایک صف فرشتوں کی ہوگی. اتنا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, روایت کا ما حصل لب لباب یہ تھا کہ اگر اذان اور اقامہ دونوں نماز کے ساتھ پڑھو گے, نماز سے پہلے دو گے اور پھر نماز پڑھو گے, تو فرشتوں کی پوری صف تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی. اور اس کے بعد امام نے فرمایا اس کو کم مت سمجھنا, کم مت سمجھنا. اب مجھے نہیں معلوم فرشتوں کی تعداد کو امام نے کہا کہ بہت زیادہ ہوگی, ایک صف ہوگی لیکن بہت زیادہ ہوں گے, اسے کم مت سمجھنا, یا امام نے یہ کہا کہ یہ ایک جو چند فرشتے تمہارے پیچھے نماز پڑھیں اسے کم مت سمجھو, اس کا ثواب بہت ہے, یا کوئی اور مطلب. لیکن امام نے کہا اسے غنیمت جانو. اب فرض کرنے میں نے اپنی زندگی میں طے کر لیا کہ بھائی میں مولا آٹھویں امام کا ماننے والا ہوں, انہیں سلام کرنے والا ہوں, ہر روز سلام کرتا ہوں, میں نے ان کی ایک روایت سنی ہے, میں اس روایت پہ عمل کروں گا. اچھا اب فرض کر لیں میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, جب بھی فرادہ بھی نماز پڑھتا تھا, اذان دی, اقامہ, پھر نماز پڑھی, اور اپنے ذہن میں کیا رکھا ہے, مولا آٹھویں امام سے توسل کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, یہ ٹرک ہے جس کے اوپر کوئی بھی وزن ڈال دیں یا نہیں؟ جو آدمی یہ کام کرے گا اس کا امام سے کنیکشن بنے گا, کنیکشن بنے گا. یہ جو کنیکشن ہے یہ عجیب کنیکشن ہے, یہ روحانی ایک معاملہ, یعنی بالکل ایسے ہی جیسے مثلا یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, یہ لائٹ میرے چہرے کے اوپر اور مثلا اس میرے اوپر پڑ رہی ہے, جس سے آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لائٹ میں نظر آ رہا ہے اچھا, لیکن اگر یہ لائٹ نہیں ہوگی تو میں اچھا نظر نہیں آؤں گا, ظاہر ہے. اسٹل یہ لائٹ میرے وجود کو تبدیل نہیں کر رہی ظاہری طور پہ, کر بھی رہی ہوگی تو خراب کر رہی ہوگی, اچھا نہیں کر رہی ہوگی. اہل بیت کی لائٹ ایسی نہیں ہے, اہل بیت کی لائٹ سامنے سے نہیں چمکاتی, اندر سے نکھار دیتی. اہل بیت کیمیا ہے, اکسیر, ٹچ بھی کرتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں, روحانیت دیتے ہیں. ان کو خدا نے اپنے اسماء اعظم کی عظیم ترین تجلی بنا کر بھیجا ہے. خاک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو آفتاب بنا دیتے ہیں. اگر میں اور آپ ان سے توسل کریں صحیح معنی میں, ہمارے وجود میں تبدیلی آئے گی. یہ وہ کیپیسٹی کا بلٹ ہونا ہے جو قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں ہم سے چاہتا ہے. کتب علیکم الصیام, شہر رمضان, انزل فیہ القرآن, خدا اندر مطال یہ چاہتا ہے. اب آپ اور میں جتنا اس بات کے اوپر محنت کریں, اس کے مختلف انداز ہوں گے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, دو تین چیزوں کو عرض کرنے کی کوشش کی. ایک دعاؤں کے ذریعے سے, دعا کیا ہے, خدا سے ایک کنیکشن ہے, خدا کے ساتھ کنیکشن. اب یہ جو خدا کا کنیکشن ہے, یہ بالکل جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مثالاً عرض کیا کہ اہل بیت سے جب ہم کنیکشن لیتے ہیں تو یہ کنیکشن صرف سامنے کو نہیں چمکا رہا ہوتا, بلکہ یہ ایک معنوی اثر دے رہا ہوتا ہے ہمارے پورے وجود کو, جو ہمارا معنوی وجود ہوتا ہے, ایگزسٹنس ہماری, نان میٹیریل ایگزسٹنس, آپ اسے میٹافیزیکل ایگزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تبدیل کر رہا ہوتا ہے, جس کو آپ برزخی حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں. خدا کے ساتھ کنیکشن یہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا اظہار کیا ہوگا؟ اس کا اظہار ہماری زندگی کے فیصلوں پر ہوگا, ہماری زندگیوں میں گناہوں کے اوپر رغبت میں کمی میں ہوگا, ہمارے اندر عبادتوں کی ایک نشاط اور ایک لذت کی تڑپ کے اوپر ہوگا، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی. اچھا اب فائنلی میں نے ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ کیا، شب قدر میں جو کچھ کیا، تمام جو میں نے اعمال انجام دیے، یہ سوال بھی آیا ہوا ہے کہیں بھی، کیسے پتا چلے کہ یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ یہ دیکھو کہ ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد آپ کے فیصلے بہتر ہو گئے، آپ کی جو آپ کا جو شوق تھا جن چیزوں پہ تھا وہ بہتر ہو گیا، آپ کی جو آرزویں تھیں وہ بہتر ہو گئی ہیں، آپ کی جو اورینٹیشن تھی، پرسیپشنز تھے، اخروی ہو گئے، آخرت کی طرف ہو گئے. اگر میرے جیسا آدمی یہ دیکھے میں نے بڑے تیر مارے ماہے رمضان میں، چار چار قرآن ختم کر لیے، ساری شب قدر منا لی، سر پہ قرآن رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکا، شوال کا مہینہ داخل ہوا وہیں کا وہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن جو ایگزسٹینشل چینج، وجود کے اندر جو تبدیلی آنی تھی وہ تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا مثلا 25 سال سے یہی ہو رہا تھا تو ابھی تک تبدیلی نہیں آئی. آئی ہو ممکن ہے، آپ احساس نہ کر پائے ہوں، لیکن سبسٹینشل نہیں ہوگی، پھر بہت کم ہوگی. تو تبدیلی آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، یقیناً پتہ چل جاتا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پودے کے اوپر بہار آئی ہے اور ایک پودے کے اوپر بہار نہیں آئی ہے، پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا ہے؟ میں نے گھر میں کچھ پودے رکھے ہوئے، کچھ گملے میں، کچھ زمین کے اندر، تو یہ جو فصل ہے یہ بہار کی فصل تھی نا، مارچ کا مہینہ، 21 مارچ کو آفیشلی بہار کا پہلا دن کہتے ہیں، جس پہ اس کو نوروز بھی مناتے ہیں. یہ سارے پودے ایک طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، کچھ پودے بہار کے آنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ پودے بہار آنے کے بعد بہتر ہوتے ہیں، کچھ پودے ایگزیکٹلی اسی دن ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک پودے کے اوپر بہار آئے اور پتہ نہ چلے. ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہمارے وجود کے اوپر قرآن کریم کی بہار آ گئی، ماہ مبارک رمضان بہار قرآن اگر آ گئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سے ہم متاثر نہ ہوں؟ یہ نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے جیسے لوگ ماہ مبارک رمضان گزارتے چلے گئے اور کچھ نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوڈ کیا ہے کچھ ثواب، لیکن وہ ہمارے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکا. تو وہ جو لوڈ ہوا ہے وہ بھی کچھ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کچھ نہ کچھ دے گا، اثر کم ہوا، تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی. اب اتنی زندگی نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی میز ایسا کہے کہ بھائی ساری زندگی، اتنی زندگی لگا دی، اب نہیں ہوا، اب کیسے ہوگا؟ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ایک رات میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں پتا کب ہوتا، یہ خدا کا کام ہے. اتنا عجیب ہے یہ کہ حضرت حر جیسے لوگ برسوں کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے اور وہ انتظار صبح عاشور ختم ہوا. وہ صلاحیت جو ان کے اندر موجود تھی، وہ پاکیزگی جو ان کے اندر تھی، وہ اپنے لیے ایک اظہار چاہتی تھی اور وہ اظہار نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا، صبح عاشور اس کا اظہار ہو گیا. خوش قسمت، انتہائی خوش قسمت. آخری بات عرض کروں، ہماری زندگی کی اس وقت کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ صحت، کورونا کا ٹائم ہے، بیمار نہ ہو جائیں، بچوں کی کامیابیاں ہیں، رزق میں وسعت ہے، دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں، پتہ نہیں کیا کیا ہماری زندگی کے اندر ہوگا. سب سے بڑی کامیابی کا اس وقت ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے جو ان تمام تبدیلیوں کو لا سکتی ہے، وہ تبدیلی کیا ہے؟ امام کی تشریف آوری. ساری دنیا کی اچھائیاں، آخرت کی اچھائیاں بھی سب نصیب ہو جائیں اگر امام تشریف لے آئے اور ہم ان کا ساتھ دے سکیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ بیسٹ سیناریو کہ امام تشریف لے آئیں اور ہم ان کا ساتھ دے دیں. ورسٹ, امام تشریف لائیں, نعوذ باللہ تعالی, ہم ساتھ نہ دیں. ان بٹوین, امام تشریف نہ لائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم ساتھی ہیں یا نہیں ہیں. تو بیسٹ سیناریو, امام تشریف لے آئیں, ہم ان کا ساتھ دے دیں, اس راہ میں شہید ہو جائیں, یہ بیسٹ سیناریو. ورسٹ, امام تشریف لائیں, نعوذ باللہ تعالی, ہم نے ساتھ نہیں دیا, نعوذ باللہ تعالی, دشمنی کر دی یا ادھر ادھر بیٹھے رہ گئے. خدا اس بدبختی سے محفوظ کر لے کہ ہم اس کے اندر پھنس جائیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ ہمارے وجود میں وہ تبدیلی آئے جو ہمیں اس مرحلے میں کامیابی نصیب کر دے. پروردگار انشاءاللہ کامیابی ہمارے اور آپ کے سامنے پہنچے, ہم اس کامیابی تک پہنچ سکیں. پروردگار ان تمام مختصر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام کی تشریف آوری کی دعا کے ساتھ وہ لوگ کے جو اچھا عنوان نہیں ہے, لاپتہ ہیں, مسنگ پرسن ہیں, ان تمام کی بازیابی کی دعا کے لیے. جو لوگ کراچی کے علاقے میں نمائش میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں مزار قائد کے سامنے, ان کی مزید استقامت کے لیے. جو علماء کرام ان کی سربراہی کر رہے ہیں, ان کی حفاظت, ان کی بصیرت, ان کے تدبر کے اندر صحیح فیصلوں کی طاقت میں مزید اضافے کے لیے, انشاءاللہ ہم اور آپ سب لوگ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اپنے وجود کو تبدیل کر سکیں اور امام کی نصرت کرنے کے قابل ہوں اور اس راہ میں شہادت کا مقام حاصل کریں. اس هدف کے وصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. چند سوالات ہیں, میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی ان سوالات کو بھی عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على لکھا ہے کہ اس مشکل دور میں ایک انسان اپنی زندگی کے حقیقی مقاصد کی طرف کیسے توجہ کر سکتا ہے. عرض کیا میں نے, آپ اپنے وجود کو اس انالیسس سے گزاریں کہ آپ کا وجود کیا ہے. آپ کا وجود جسم ہے تو آپ کا کامیابی جسمانی ڈھونڈیں. آپ کے وجود کے اندر اصالت اور اصل روح ہے تو کامیابی روحانی ڈھونڈیں. آپ کا وجود صرف اس دنیا کے لیے خلق ہوا ہے تو اس دنیا میں کامیابی ڈھونڈیں. ابد کے لیے خلق ہوا ہے تو کامیابی ابدی ڈھونڈیں. تو آپ اس کا انالیسس کر لیں آپ ہیں کیا. اور جیسے آپ اس کا انالیسس, کامیاب انالیسس کر لیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, تو آپ کے لیے راستہ لاجیکلی کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی مجھے کامیابی اس میں لینی ہے, باقی چیزوں میں کامیابی کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے, وہ ایک دھوکا ہوگا, فریب ہوگا. لکھا انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. یہ میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں, اگر آپ اپنے اندر وہ سبسٹینشل چینج پاتے ہیں جس میں خدا کے لیے ایک تڑپ ہو, عبادات کی ایک لذت ہو, قرآن کریم پر عمل کی خواہش ہو, آپ کی زندگی کے صحیح فیصلے تدبر کے ساتھ اس راستے کی طرف لے کے چلیں, اس کا مطلب ہے دعا قبول ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, یہ سب کچھ نہ ہو, اس کا مطلب ہے میں نے اور آپ نے چند مرتبہ استغفر اللہ تو کہا ہے لیکن معاملہ حل نہیں ہوا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھئی اگر تم استغفار کہہ رہے ہو اور ابھی تک وہ گناہ تمہیں لذت آمیز لگ رہا ہے جس کے اوپر استغفار کر رہے ہو, ابھی تک اس گناہ کا ایک ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تمہاری توبہ قبول نہیں ہے, نہ تمہیں اس گناہ سے بدمزگی حاصل ہوئی, ابھی تک تمہیں گناہ اچھا لگ رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی انسان کسی گناہ کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, اس کو وہ گناہ نفرت آمیز نہیں لگتا, اس گناہ کی لذت کو ابھی بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. خدا نہ کرے ایک گوشے میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے, تھا اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ توبہ نہیں کر رہا ہے, صرف زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ, یہ پشیمان ہے ہی نہیں, اس کو وہ گناہ برا لگا ہی نہیں ہے, تو توبہ کہاں ہوئی پھر؟ ابھی اس طرح کے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ توبہ آسان کام نہیں ہے, وہ بھی ایک سبسٹینشل چینج ہے. لکھا ہے غفار اور غفور میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال پچھلے سیشن میں ہی آ گیا تھا اور اچھا ہوا کہ آ گیا تھا، چونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ فرق کیا ہے، تو میں اس کو پڑھنے کے بعد گھر گیا اور میں جا کے ڈھونڈا اس کا کہ غفار اور غفور کا فرق کیا ہے، تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ غفور قرآن کریم میں 90 دفعہ تقریباً آیا ہے، اللہ اکبر، اور غفار صرف چند مرتبہ آیا ہے، 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ، کنکریٹ نہیں بول رہا کتنے میتھمیٹیکل اتنے ٹائمز، لیکن بہرحال کم آیا، غفار کم آیا، غفور بہت دفعہ آیا. غفور کا مطلب کیا ہے؟ غفور کا مطلب ہے جو، غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. معذرت چاہتا ہوں، عربی بڑی لطیف زبان ہے، اس کا ایک پہلو ہے، یہ جو انسان کے بال بڑے ہوتے ہیں تو یہ جو گدی کے پیچھے سے بڑے ہو جاتے ہیں بال، ان بالوں کی وجہ سے گدی چھپ جاتی ہے، یہ جو گردن کا پیچھے کا حصہ ہے چھپ جاتا ہے. غفارہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو بال لمبے تھے اس سے گردن چھپ گئی. صحیح ہے، خدا کی رحمت ایسا چھا جائے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کو چھپا دے، ایسے جیسے تھے ہی نہیں، یہ خدا غفور ہے. اور غفار کیا ہے؟ غفار یہ کہ یہ کام بار بار کرتا ہے. بس غفور اس رحمت کا پھیل جانا، ایسا پھیلنا کہ کوئی گناہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا، سب کو شامل کر لیتا، یہ غفور ہے. غفار کیا ہے؟ اس عمل کو بار بار انجام دیتا ہے، بار بار انجام دیتا ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ کہا، اس نے چھپا دیا، میں نے پھر پردہ دری کی، اس کی غفوریت کا خیال نہیں کیا، پھر دوبارہ گناہ کر دیا، پھر میری ذات میں سے کیڑے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، غفار نے پھر چھپا دیا اور اسی طرح چھپا دیا جیسے پہلے چھپایا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھ میں نے پہلے بھی کیا تھا تو نے پھر کام خراب کر دیا. یہ خدا غفار ہے. لیکن وہ جو مولا کا فرمان ہے، وہ کہ رسول خدا کا فرمان ہے، فرمایا کہ خدا تو ستار ہے لیکن اپنے گناہوں سے اس کی ستاریت کو چیلنج مت کرو. وہ ستار ہے، چھپانے والا ہے، لیکن تم بار بار گناہ کر کے اس کی ستاریت کو چیلنج نہیں کرو، پھر اگر اس نے ستاریت اٹھا لی تو مفتضح ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے زمانے کے سامنے. غفار ہے. آئمہ کا استغفار کرنے سے کیا مراد ہے؟ سب کو خدا کی پناہ، یہ پردہ پوشی، یہ خدا کی رحمت کا حصول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، چاہے گناہ کریں چاہے گناہ نہ کریں، رحمت تو چاہیے، سب کو چاہیے. اللہ کے نبی بھی خدا کی رحمت کا سراپا پیکر بن کے آئے تھے، رحمت للعالمین، وہ بھی خدا کے سامنے استغفار کرتے تھے کہ خدایا اس رحمت کو بڑھا تیرا. تو دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہے، کہاں خدا، کہاں خدا کے نبی، رحمت للعالمین، وہ دونوں جس تعلق میں ہیں وہ ہمارے جیسا تو کیا بڑے بڑے نہیں سمجھ سکتے. صحیح ہے. اس کے بعد خدا ہم سے کہتا ہے کہ تم میرے نبی کے لیے دعا کرو، میں اس پہ بھی تمہیں جزا دوں گا. خدا ہے، تیرا معاملہ ہے، تیرے نبی کا معاملہ ہے، کعبہ قوسین و ادنا کا معاملہ، ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے دعائیں کرنے والے، ہماری دعاؤں میں طاقت کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، تم بھی دعا کرو، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا اور تمہیں اس کا جزا دوں گا. آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، عالم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جن کا یہ واقعہ تھا، مسجد سہلا میں تھے، تو انہوں نے کوئی کشف کیا، انکشاف ہوا ان کے اوپر، تو ان کو، اب میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جس کو میں خود نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ سنیں گے تو سمجھیں گے جیسے میں جانتا ہوں، نہیں میں بھی نہیں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا رجال الغیب، ایسے لوگ کہ جو اوپر کی خبریں لا سکتے ہیں، ان میں سے کسی سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو رجال الغیب میں سے کسی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے بہت سارے سوال کیے اور انہوں نے سب کے جواب دیے اور ان کو میں نے لکھا. اچھا، وہ توسل انہوں نے کیا تھا امام وقت سے، اور امام وقت سلام اللہ علیہ کے توسل کے نتیجے میں یہ رجال الغیب میں سے کوئی آئے ان کو سکھانے کے لیے. انہوں نے ان سے سوال کیے، تو ان سوالوں میں کہا کہ مجھے اگر دنیا میں اپنے لیے کوئی حاجت پیش آئے اور میں دعا کروں تو کس دعا سے توسل کروں؟ تو جو رجال الغیب میں سے تھے انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے کوئی جملہ نبی اور اولاد نبی پہ درود سے بڑھ کر نہیں رکھا ہے. درود سے توسل کرو، یہی اللہم صلی علی محمد ام آل محمد کا اس سے توسل کرو، اس سے بڑھ کے کوئی جملہ نہیں آیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور یہ درود کیا ہے؟ یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا تو اپنے نبی کے اوپر وہ رحمتیں درود نازل فرما. ہم ہیں کون؟ ہم اس بیچ میں ہیں کون؟ وہ قابہ قوسین ہے، وہ ادنا ہے. تجلی اعظم، اور ہم کون بیچ میں؟ یہ خدا کا کتنا احسان ہے کہ اس بیچ میں ہمیں ڈال دیا کہ ہم نے کہا تم بھی دعا کرو تمہیں بھی نصیب کر دوں گا. نہ صرف یہ کہ کچھ نصیب کروں گا بلکہ بہت کچھ دوں گا. بڑی بات، خدا کا لطف و کرم ہے. لکھا ہے کہ مولا امام کی، امام سجاد کی دعاؤں سلام اللہ علیہ کو تبلیغ کا ذریعہ قرار دیا گیا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی، آپ دعاؤں کے اوپر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ کے لیے دین کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں خود اس کو بہت اچھی طرح نہیں جانتا ہوں لیکن صرف عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دعائیں الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقتوں کا ریفلیکشن ہے. ان کے اندر کچھ حقیقتیں ہیں جو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. جو جتنا زیادہ ان دعاؤں کو پڑھے گا سمجھے گا وہ حقیقتیں پہچانے گا. کیا ماہ رمضان میں صرف خدا کے پیچھے جایا جائے تو پھر انسان کا روزمرہ زندگی کا مرحلہ کس طرح نکلے گا؟ اس کو پارشلی میں جواب دے چکا ہوں کہ اگر میں اور آپ ماہ مبارک رمضان میں زندگی کے دوسرے مراحل کے اندر خدا کی طرف توجہ دیں گے بہت سارے کام ہمارے آسان ہوتے چلے جائیں گے. ماہ مبارک میں جہاں قرآن پڑھنے کی اتنی تاکید ہے تو کیا دوسری دینی کتابیں بھی پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں؟ بالکل پیدا کریں، چونکہ بعض اوقات ان دعاؤں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ کتابیں ہمیں مدد دیتی ہیں. ہر ایک آدمی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی تو اسے کچھ اور کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ دعاؤں کو اور قرآن کریم کو سمجھ سکے. ماہ رمضان میں ایک انسان نماز شب پڑھتا ہے تو ماہ رمضان کے بعد اس کی عادت باقی رہتی ہے لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے، چند دن باقی رہتی ہے. اس کی عادت کو باقی کیسے رکھا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا، پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ ہم نے اس کے اثر کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کی ہوتی، صرف وہ اس حساب کے ثواب کے کیلکولیٹر کی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کا اثر اندر نہیں جاتا. لکھا ہے فالوورز آف امام علی فیس سم ڈیفیکلٹیز، ول فالوور آف امام مہدی آلسو فیس مور ڈیفیکلٹیز اور ول دے ہیو پیسفل لائفز؟ ڈیفیکلٹیز ہوں گی، ان ڈیفیکلٹیز میں پیس ہوگا. یہ جو امام کے سچے چاہنے والے ہیں یہ ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پیس نہیں ہوتا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. پیس ہوتا ہے چاہے ڈیفیکلٹیز ہوں. آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ لگژریز کہہ رہے ہیں میرے خیال میں، وہ بھی ہوں گی لیکن امتحان کے ساتھ. ہم اپنے کردار میں بہتری کی نیت بھی کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں چینج بھی آ جاتی ہے مگر جلدی دھل جاتی ہے. کیا روزہ کی تکرار اس کو بہتر بنا سکتی ہے؟ اور کیا ماہ رمضان کے علاوہ مہینوں برکات نصیب ہوں گی؟ اس بات کا بھی پہلے جواب دے چکا ہوں. خدا متعالی انشاءاللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی بہترین فضیلتیں نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.